دس بجے، کیونکہ پہلے ابتدا ابو ظہبی سے کی تھی ہم نے، جب اجتماع میں جاتے ہیں نا، پہلے دبئی ابو ظہبی جاتے ہیں پھر وہاں سے آگے جاتے ہیں اللہ کے ساتھ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان بزرگوں کی موجودگی میں کچھ بھی عرض کرنا سوء ادب ہے، لیکن امر فاق الادب کے مستحق میں کچھ معروضات پیش کروں گا. پہلی چیز تو یہی ہے جو قبلہ حضرت صاحب بار بار فرماتے ہیں کہ کوئی عمل اپنے دامن میں تو ایسا نہیں جو اس سلسلے میں آنے کا سبب بنا ہو. کوئی انجانے میں ایسی نیکی ہو گئی، یا ہمارے سلف صالحین میں سے، جو ہمارے بزرگوں میں سے، کوئی رزق حلال کے اثرات ہیں جو ہم تک منتقل ہو گئے، جس کی وجہ سے ان بزرگوں کی جوتیوں میں بیٹھنا نصیب ہو گیا. اور میں اپنے آپ کو ان خوش نصیبوں میں شمار کرتا ہوں جنہیں حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ جو یہاں آرام فرما رہے ہیں، ان کی زندگی کے آخری ایام میں ان کی زیارت اور ان سے بیعت کی سعادت نصیب ہوئی، اور ان کے مرض وفات کے دوران قبلہ حضرت بیگ صاحب کی زیارت کا موقع ملا، اور ان کے جنازے کے موقع پر باقی بزرگوں سے ملاقات نصیب ہوئی. اور اس کے بعد ایک ایسا مرحلہ آیا جس میں یہ جماعت جو ہے ایک بہت بڑے امتحان سے گزری، جس سے پرانے ساتھی بخوبی آگاہ ہیں. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اور ان بزرگوں کی شفقت سے ہمیں ثابت قدمی عطا کی، اور ایک ایسا سیلاب جس میں ایسے ایسے عظیم ساتھی جو حضرت جی نے اپنے ہاتھوں سے سینچے تھے ہم سے بچھڑ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کا امر اسی طرح تھا. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں کے محتاج نہیں ہیں. ہم اگر آج چھوڑ دیں گے ہم اپنا نقصان کریں گے. جیسا کہ حضرت بارہا فرما چکے ہیں کہ یہ ہم پہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کام لے رہے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں. وہ چاہیں تو پتھروں سے، سنگریزوں سے، پتوں سے کام لے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں منتخب کیا، اسی لیے ہم یہاں پہ اکٹھے ہیں. اپنی تمام مصروفیات کو ترک کر کے یہاں پہ آنا، جبکہ آخر میں حضرت نے جمعرات کو یہی بات فرمائی تھی کہ راستے میں رکاوٹیں آئیں گی، رکاوٹوں کے پہاڑ کھڑے ہوں گے، کوئی بیمار ہو جائے گا، کسی کو مشکل درپیش آئے گی، ان سب کو پسے پش ڈال کر ہی یہاں آنے میں ہماری عافیت اور کامیابی ہے. جیسا کہ حضرت نے فرمایا ہے، تبرکن میں کچھ باتیں عرض کروں گا، کافی ساتھیوں نے سنی ہوئی ہیں، اور جو ساتھی نہیں سن سکے ان کی تقویت ایمان کے لیے میں باتیں عرض کر رہا ہوں. یہ سب باتیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کی اسرار، جس پہ اللہ تعالیٰ چاہیں کھول دیتے ہیں، اور ان کا جاننا جو ہے وہ اتنا زیادہ ضروری نہیں ہے جتنا اس بات سے یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ یہ کام اور یہ راستہ جس میں ہم لگے ہوئے ہیں، یہی فوز کبیر کا راستہ ہے، کامیابی کا راستہ ہے. یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ہمیں ہدایت فرما چکے ہیں اور حکم دے چکے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، کہ تم اختیار کرو ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا. تو جب ہمیں اس بات پہ یقین ہو جائے اور اس بات کی خبر ہو جائے کہ یہی انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، تو پھر اس سے بھولنے کی ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی. اور یہ راستہ اختیار کرنا تو ہمارے اپنے اندازے کے مطابق، ہماری اپنی مرضی سے ممکن ہے، حالانکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا و رغبت سے ہی ہوتا ہے، کیونکہ یہ راستہ ایمان کو چمکانے کا راستہ ہے، اور یہ جماعت کے ساتھ جوڑ کی ضرورت ہے، اور جوڑ کے لیے یقین کی ضرورت ہے، اور یقین کے لیے تھوڑی بہت ہمیں معلومات رکھنی چاہیے. کوئی بات ایسی ہمارے دل میں شک کا ترازو جو ہے وہ نہ ڈالے، ہمارے دل میں یہ بات نہ آئے کہ یہ بات یوں نہیں یوں ہے. اصل میں یہ بات اسی طرح سے ہے جس طرح حضرت شیخ مکرم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھتی ہے، اور جس طرح سے ہمارے بزرگ جو ہیں اس کی تشریح کرتے ہیں. اس میں جتنے ہم عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے اتنا ہی ہم اپنا خسارہ کریں گے. لیکن اس بارے میں اعتراض مانے فیض نہیں ہے. بزرگوں سے علم حاصل کرنا، ان سے باتوں کا معلوم کرنا، اور ہمارے دونوں بزرگ ہمارے اوپر ہر اظہر شفقت فرماتے ہیں. فون سے پوچھ لیں، تحریر سے پوچھ لیں، ملاقات پہ پوچھ لیں، کبھی کسی بات کو بتانے میں حضرت نے گریز نہیں فرمایا. لیکن اب ہم خود ہی پوچھنا نہیں چاہتے تو یہ ہماری اپنی کم نصیبی ہے اور علما نصیبی ہے. سب سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ جب میں سلسلے میں آیا تو میں بیرون ملک ہی تھا، اور ابھی تک میرا بیرون ملک ملازمت کا سلسلہ جاری ہے، اور وہاں سے میری آمد و رفت ہر 2 ماہ کے بعد 1 ماہ کے لیے پاکستان ہوتی ہے. تو حضرت شیخ مکرم کی حیات مبارکہ میں میں سیدھا ان کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، اور ایک شب ان کی خدمت میں رہ کے لوٹ جاتا تھا. اب وہاں پر میں تنہا تھا، اور یہی بات میں نے ان سے بھی عرض کی کہ ذکر کے لیے، تقویت کے لیے انسان کو جس طرح آپ سب محسوس کرتے ہیں کہ دوسرے ساتھیوں کی احتیاج ہے، اسی طرح پردیس میں رہتے ہوئے ہمیں احتیاج ہے. اس وقت ایک جماعت کثیر موجود تھی لیکن وہ ابوظہبی شہر میں تھی جس سے میں 200 کلومیٹر دور مقیم تھا. اور پھر جب یہ سیلاب آیا، اس سیلاب میں اس جماعت کے اکثر ساتھی بہہ گئے، اور یہ ذمہ داری بھی میرے نازک کاندھوں پہ آ پڑی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نئی جماعت کو نئے سرے سے جوڑنے کا کام ہم گناہگاروں سے لیا. اور اس ضمن میں حضرت بیگ صاحب ہماری سرپرستی کے لیے مسلسل تشریف لاتے رہے اور اب تک تشریف لاتے ہیں، اور یہ ہم پہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کرم کیا. یہ کام ہماری اپنی مرضی سے یا اپنے ارادے سے ممکن نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا فرمائے اور ایسے ساتھی عطا فرمائے جن کی وجہ سے سہولتیں دن بدن بڑھتی چلی گئیں، اور پھر جماعت جو ہے پھیلتی چلی گئی. اور حضرت نے کس طرح قطرہ قطرہ دریا اکٹھا کیا ہے اور کس طرح ساتھیوں کو جوڑا ہے، اس کے اکثر پرانے ساتھی گواہ ہیں، ان گواہوں میں سے ایک میں ہوں. اور اگر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پوچھا گیا تو وہ گواہی دینے میں ہم یقیناً نہیں چکیں گے. تو عرض یہ ہے کہ جب مشائخ سے تعلق پیدا ہوا، اس کے بعد میں نے جا کے کسی کو دعوت نہیں دی. جس طرح حضرت قبلہ بیگ صاحب میں یہ وصف ہے کہ کوئی بھی شخص آپ ان کے سامنے لا کے پیش کر دیں، وہ کتنا بھی ناواقف ہو، کتنا بھی آگاہ نہ ہو سلسلے سے، وہ اس کو مبادیات سے آگاہ کرتے ہیں. ظاہر ہے میں بالکل نو آموز تھا اور یہ بات پیش کرنا کسی کے سامنے میرے لیے ناممکنات میں سے تھا. لیکن جب دل کا جوڑ پیدا ہو جاتا ہے اور آپ ذکر شروع کر دیتے ہیں، تو اس کا جو میں نے خود مشاہدہ کیا ہے اور اس کا تجربہ میں نے پردیس میں کیا ہے. آپ کے دیس میں تو پھر حالات زیادہ بہتر ہیں کہ آپ لوگوں کو کہہ بھی سکتے ہیں. وہاں پہ کہتے ہوئے ہچکچاہٹ ہوتی ہے کہ پتہ نہیں یہ شخص کس عقیدے کا حامل ہے یا یہ کیا سوچ رہا ہوگا. وہ اللہ تعالیٰ آپ کی ضربات کو ضائع نہیں فرماتے، وہ آپ کا ذکر کرنا ضائع نہیں فرماتے. اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جوڑ کے اس طرح اسباب پیدا فرمائے کہ اس کو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. میں نے کسی کو جا کے یہ دعوت نہیں دی کہ آپ آئیں میرے ساتھ ذکر کریں، بلکہ ایسا ہوا اکثر کہ لوگ میرے پاس آئے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ کام ہمیں بھی بتائیں. کیونکہ میں اب کمرے میں ذکر کرتا تھا تو میرے ایک پڑوسی تھے ملتان کے، وہ مختلف عقیدے کے حامل تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کا ذکر تو بڑی اچھی چیز ہے اور وہ جو کتب حضرت کی پڑھی ہیں وہ بھی میں نے پڑھی ہیں، لیکن ہمارے علاقے میں ایک شیخ ہوتے ہیں کہ اگر ہم ذکر کریں ان کے ساتھ بیٹھ کے تو جس چیز کا خیال کریں وہ ہماری جھولی میں آ جاتی ہے. خربوزوں کا خیال کریں خربوزے، آموں کا خیال کریں آم. میں نے کہا میرے دوست خیال رکھنا کہ جس عقیدے کے ہم حامل ہیں اس میں یہ روزگار بھی جا سکتا ہے. کل کو ہو سکتا ہے کہ گیس کو ہمیں خدا حافظ کہہ دے تو ہم یہ راستہ چھوڑنے والے نہیں ہیں، کیونکہ یہ راستہ جب ہم نے اختیار کیا ہے تو اس کے لیے کوئی بھی قربانی ہم سے مانگی جا سکتی ہے، صحت کی قربانی، ملازمت کی قربانی، جان کی قربانی. تو جب راستہ اختیار کیا ہے تو سوچ سمجھ کے اختیار کیا ہے. کہتے ہیں نا نا بابا میں نہ اتھا میندا، اس میں تو بڑا خطرہ ہے کیونکہ یہ تو میری ملازمت ہی لے جائے گا. تو انہوں نے کسی سے ذکر کیا ہوگا، کسی کو بتایا ہوگا، تو وہ کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوستوں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے طلب پیدا کی. ایک سے دو، دو سے تین، تین سے چار، اس طرح چراغ جلتے رہے. اور وہ جگہ ایسی ہے جسے آپ اس لحاظ سے بنجر کہہ سکتے ہیں کہ وہاں لوگوں کا ہونا ناممکنات میں سے ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ تو وہاں غیر مسلم ہیں. جو مسلم ہیں وہ محدود چند ہیں، اور ان میں بھی جو دین پہ چلنے والے ہوتے ہیں وہ ویسی آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں. جو حالت یہاں ہے اس سے زیادہ بری حالت وہاں پہ ہے. جو بیرون ملک رہتے ہیں وہ اس بات سے آگاہ ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بڑا کرم فرمایا کہ ساتھی جڑتے چلے گئے. اب یہ ساتھی جو سارے تھے پاکستان کے تھے یا ہندوستان کے تھے، جنہیں بات سمجھانی آسان ہوتی. اب آپ یہ سوچئے کہ جو عرب ساتھی ہیں، نہ میں اہل زبان ہوں کہ عربی میں ان کو سمجھا سکوں، نہ میرے پاس کوئی عرب اس قسم کا لٹریچر موجود ہے جو ان کی خدمت میں پیش کر سکوں. اب یہ بھی حضرت کی صحبت کا فیضان سمجھیں کہ میں حضرت ان دنوں ملتان تشریف لائے ہوئے تھے، ان کے پاس سے مل کے جب میں گیا ہوں، اس کے فوراً بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے میرے ساتھ. حضرت کا تبادلہ وہاں بہاڑی میں 84 میں ہوا ہے، اور اس سے تھوڑا پہلے 84 میں یہ سارے حادثات رونما ہو چکے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کی تقویت کے لیے، جماعت کی تقویت کے لیے جو اسباب پیدا کیے ہیں، ان کے مظاہر جو میری آنکھوں کے سامنے آئے وہ میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں. تو سب سے پہلے جو ہمارے ساتھ اتفاق ہوا وہ یہ ہوا کہ میں ڈیوٹی پہ تھا، نائٹ شفٹ تھی میری، تو فجر کی نماز پڑھی ہم نے اکٹھے دوستوں نے، تو سب لوگ چلے گئے. میں بیٹھا تھا وہاں اپنا تسبیح پڑھ رہا تھا، تو ہمارا ایک عرب دوست ہے، اس کا نام ہے ابراہیم زمام، اس کا تعلق مصر سے تھا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اس کا 91 میں انتقال ہو چکا ہے. تو وہ اس نے لائٹ بند کر کے ہم جس طرح ذکر کرتے ہیں اس نے ذکر شروع کر دیا. تو میں نے فوراً اٹھ کے لائٹ جلائی, میں نے کہا کہ ابراہیم یہ کیا مذاق ہے؟ کہتے نہیں تم, میں نے سنا ہے تم ایسے ذکر کرتے ہو تو مجھے بھی ذکر کراؤ. میں نے کہا میں ذکر تو ضرور کرتا ہوں لیکن میں کوئی مسخرہ یا مذاق تو نہیں کرتا. تو یہاں پہ آپ جو اس طرح کرو گے اس کا مطلب آپ کسی چیز کا علم ہی نہیں ہے, آپ وہ کام یہاں پہ شروع کرو گے تو اس کا مطلب لا علمی میں کرو گے, اور یہ لا علمی میں کرنے والے کام تو نہیں. کہتے اچھا پھر میں شام کو آپ کے کمرے میں آ جاؤں. میں نے کہا آ جاؤ. اب میں اس وقت تک یہ سمجھ رہا تھا کیونکہ حضرت کے علم میں حضرت ملے ہوئے کہ اس کی طبیعت کافی جولی ٹائپ جسے کہتے ہیں انگریزی میں, مزاحیہ قسم کی تھی, یعنی وہ اس طرح مطلب خوش باتیں کرتا تھا کہ بچوں سے ملے گا تو بچوانا باتیں, بڑوں سے ملے گا تاکہ دوسرا بندہ جو ہے اسے محظوظ ہو سکے. تو میں نے کہا شاید یہ حصے مزاح ہے اس کی, شام کو اس نے کہاں آنا؟ وہ شام کو اللہ کا بندہ میرے پاس آ گیا. جب وہ میرے پاس آیا تو میں نے بھی پھر اس کی حوصلہ شکنی کی کوشش کی, میں نے اسے اٹھا کے انگریزی کا نسخہ دے دیا دلائل اسلوب. میں نے کہا یہ پڑھ کے میرے پاس واپس آؤ, جب تمہیں کوئی بات سمجھ میں آ جائے گی پھر دیکھیں گے. تو وہ ہفتہ گزار کے میرے پاس واپس آیا, کہتے یہ جو انگریزی کتاب دی ہے نا, میں اور میرے والد صاحب بھی نہیں سمجھ سکتے, ہمارے مصر میں شاید ہی کوئی سمجھ سکے, اس کی انگریزی اتنی مشکل ہے. تم وہ کام کی بات بتاؤ جو اس کتاب کی وجہ سے ہمیں کرنی ہے تو ہم کام کرتے ہیں. تو الحمدللہ میں نے اس ذکر کا طریقہ بتایا اور وہ استقامت سے ذکر کرتا رہا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے معاملات اتنے بہتر کیے کہ وہ حضرت سے ملنے کے لیے اور بیعت کرنے کے لیے بے چین ہو گیا. اور یہ اس لحاظ سے بہترین مثال ہے کہ اس نے بمشکل میرے ساتھ کوئی 1.5 ماہ ذکر کیا ہوگا جب وہ پاکستان وداؤٹ پے لیو لے کے آئے. وداؤٹ پے لیو جو ہے ہمیں یہاں پہ لینی بڑی مشکل لگتی ہے, وہاں سے لے کے آنا جہاں 2 ماہ کے بعد 1 ماہ چھٹی ہوتی ہو تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا مشکل ہے. تو وہ بھی خصوصی ہم نے اجازت لی مینیجر سے, تو میں چونکہ چھٹی پہ آ رہا تھا اس نے کہا میں تمہارے ساتھ ہی جاؤں گا تو چاہے مجھے وداؤٹ پے ہی لینی پڑے. تو وہاں سے وہ ایک ہفتے کی وداؤٹ پے چھٹی لے کے آیا, اور جس وقت
بہت تیز تھے, بہت تیز کھل چکے تھے,
اور جو احوال وہاں کے تھے ان کی کیفیت بتانے سے پہلے جو میں چیز بتانا چاہوں گا, جب وہ پاکستان آیا تو ان دنوں حضرت کا قیام جو تھا وہ وہاڑی میں تھا اور میری رہائش کا ملتان میں تھی. ہم نے ملتان جانا تھا اور ملتان کی تمام پروازیں کراچی کے راستے ہی جاتی تھی. تو کراچی ہم رات میں جب اترے, ہم نے رات کا معمول کیا, میں نے ادھر بھائی جان کو فون کیا ملتان میں حضرت جی کا پروگرام پوچھنے کے لیے, کہ حضرت جی نے فرمایا کہ میں صبح انشاءاللہ ابراہیم زمام کو لینے کے لیے آؤں گا, کیونکہ اتنی دور سے ساتھی آ رہا ہے تو اس کا اکرام کریں گے, ایئرپورٹ پہ تشریف لائیں گے. تو وہ بڑا خوش ہوا, لیکن معمول کے بعد اس نے مجھے کہا, کہتے کہ حضرت تشریف نہیں لائیں گے. کبھی تمہیں کیسے خبر ہے کہ حضرت تشریف نہیں لائیں گے؟ کہتے حضرت فوجی وردی میں اپنے کمانڈروں کے ساتھ ہیں, انہوں نے نہیں آنا ہے کل. اسی طرح جب صبح کا میں نے معمول کیا, صبح بھی اس نے یہی بات مجھ سے دہرائی, میں نے بھی اسی یہی قیاس کیا کہ اسے کوئی غلطی لگ رہی ہوگی. جب ایئرپورٹ پہ پہنچے تو بھائی جان آئے ہوئے تھے, بھائی جان نے وہی بات بتائی جو مجھے پہلے دن سے بتاتا آ رہا تھا کہ حضرت کے کمانڈر تشریف لائے ہوئے ہیں, وہ ان کے ساتھ مصروف ہیں, اور حضرت نے فرمایا کہ میں عشاء کے وقت آ سکوں گا. اب اسے رات کا سفر کیا ہوا تھا, میں نے کہا تم تھوڑا آرام کر لو. تو عصر کے وقت ہم اکٹھے بیٹھے تھے, اور جو ہم نے ذکر کے لیے جگہ رکھی ہوئی تھی وہ بالائی منزل پہ تھی, اور نچلی منزل میں گھر والوں کی رہائش تھی, نیچے سے سیڑھیاں اوپر آتی تھی. اب اچانک وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا, کہتا کہ تم کہتے ہو کہ حضرت عشاء کو آئیں گے, حضرت تو آ چکے ہیں, اب حضرت کوئی سامنے نظر ہی نہیں آ رہے. میں نے کہا یار تمہیں دھوکہ لگ رہا ہے, کدھر سے حضرت آ گئے؟ حضرت نے جب اطلاع دی ہوئی ہے تو عشاء کے وقت ہی آئیں گے. تو اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت سیڑھیوں سے اوپر تشریف لا رہے, اور اس نے یہ مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں محسوس کی کہ یہ حضرت ہیں. وہ گیا دوڑا ہوا, حضرت کے گلے لگ گیا اور زارو قطار ہونے لگ گئی. اور جب حضرت اس سے جدا ہوئے, حضرت نے فرمایا کہ میں نے ابھی عصر کی نماز ادا کرنی, میں وضو کر رہا ہوں. تو حضرت واش روم میں تشریف لے گئے, تو میں نے اس سے پوچھا کہ ابراہیم تم تو بے چین تھے حضرت سے ملنے کے لیے, تو اب رونے کا کیا مطلب؟ کہتا اصل میں زاہد وہ کیفیت اگر تم پہ گزر جاتی, وہ برق جو ان کے دل سے میرے دل میں منتقل ہوئی اگر تمہارے دل میں منتقل ہو جاتی تمہیں پھر اندازہ ہوتا کہ میرے ساتھ بیت کیا گئی. کہتے یہ تو نصیب کی بات ہے, وہ اصل میں ادراک کی بات ہے, وہ ادراکات جو ہمیں اللہ نے عطا نہیں کیے, جن کو عطا کی ہیں ان کی کیفیات کچھ اور ہوتی ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ہی حضرت یہاں تشریف لائے مشتبہ, جو جتنے ساتھی تھے ملتان کے وہ بھی ساتھ تھے, پوری جماعت کو حضرت نے یہاں مشتبہ میں پیش کیا. اب یہ ساتھی جب واپس گیا ہے, اس سے کچھ عرصے کے بعد ایک وہاں کے مقامی ساتھی ہیں نوجوان, اس وقت ان کی عمر صرف 16 سال تھی. اب کافی عرصہ گزر چکا ہے, یہ بات ہے سن 85-86 کی جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں تو آپ 21 سال کا فاصلہ درمیان میں آ چکا ہے. اس کا نام ہے مبارک بن زیود اور وہ وہاں کا مقامی رہنے والا ہے,
یو اے ای کا. ابو ظہبی واپس گئے.
اسے رات کو ایک خواب نظر آیا. خواب میں یہ نظر آیا کہ ایک مرکز ہے, ایک قبر ہے جس سے نور کی شعائیں اٹھ رہی ہیں, اور وہ اٹھ کے زاہد کے کمرے تک جا رہی ہیں اور زاہد کے کمرے سے میرے کمرے تک آ رہی ہیں. اب چونکہ وہ مجھ سے تو اتنی بات چیت ہی نہیں, اسی اس سے بے تکلف تھا ابراہیم سے, تو ابراہیم کے پاس
یہ
عرب کا تھا مقامی, میں نے بتایا وہاں کا بطنی تھا, یو اے نیشنل. تو اس نے ابراہیم سے جا کے پوچھا کہ یہ کیا ہے, یہ خواب کیا ہے, کیونکہ مجھے پہلے کبھی ایسا خواب نہیں آیا. تو اس نے کہا یہ خواب کا مطلب سیدھا اور صاف ہے, پاکستان میں جہاں ہمارے شیخ آرام فرما رہے ہیں, شیخ مکرم رحمۃ اللہ علیہ, یہ ان کی مرکز ہے جو تم نے خواب میں دیکھی, وہاں سے انوارات اٹھ رہے ہیں اور یہ اس بندے کے کمرے تک آ رہے ہیں جہاں سے ہم نے ذکر سیکھا. تو اب تم نے ذکر سیکھنا ہے اسی لیے تم تک آ رہی ہیں شعائیں, تو اب تم تیاری پکڑو. اس نے اپنے پاس سے یہ تعبیر بتا دی. اب وہ اللہ کا بندہ میرے پاس آ گیا مبارک کہ جناب مجھے ذکر بتائیں. میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ تعبیر ہمارے ہاں خود سے نہیں کی جاتی بلکہ مشائخ سے کروائی جاتی ہے. جو یہ خواب ہے اس کا حضرت کو لکھ دیں گے, حضرت جواب دیں گے, پھر دیکھیں گے اس کا مطلب کیا ہے. دوسری بات یہ کہ تم بھی یہ کتاب لے جاؤ, تمہاری انگریزی اچھی ہے کہ تم ابھی امریکنوں سے پڑھ کے آئے ہو تو شاید بہتر سمجھ سکو. بےچارا کتاب لے کے چلا گیا, اس نے تو ہفتہ نہیں گزارا, وہ چند دن کے بعد ہی آ گیا. کہتے یہ کتاب جس طرح ابراہیم کو سمجھ نہیں آئی وہ مجھے بھی سمجھ نہیں آ سکتی, اب مجھے وہ کام سکھاؤ جو ابراہیم کو سکھایا. تو اب یقین کریں کہ ابراہیم میں تو خیر صلاحیت تھی جو تھی, مبارک نے جس دن ذکر شروع کیا آج تک اس کے ذکر کی کیفیت یہ کہ وہ اپنی ذات میں انجمن ہے. جس طرح حضرت فرماتے ہیں کہ آج خلیل صاحب اگر اکیلے ذکر کر رہے ہوں تو ایسے لگتا ہے کہ 10 آدمی ذکر کر رہے ہیں. یہی کیفیت مبارک کی کہ وہ اکیلا آدمی اتنی قوت سے ذکر کرتا ہے کہ ہم سکھانے والے اتنی قوت سے نہیں کر سکتے, اللہ تعالیٰ جسے چاہے قبول کر لیں. اور اس کی کیفیت بھی آج کچھ کل کچھ بہتر سے بہتر ہوتی چلی, اور اس کی خوش نصیبی یہ بھی ہے کہ اس کے بعد سے حضرت کے دورے ہوتے رہے, حضرت سے ملاقات رہی. اسی دوران ایک اور واقعہ پیش آیا, یہ سن 87 کا واقعہ ہے, یعنی یہ آگے پیچھے ہیں تینوں واقعہ. یہ ساتھی لبنان کے ہیں اور میرے افسروں میں سے ہیں, یعنی میں ان کے ماتحت کام کرتا ہوں. اب یہ شفٹ میں میرے ساتھ تھے, چین سموکر جسے کہتے ہیں, مسلسل سموکنگ کرنے والا جو آدمی, یعنی اکثر سگریٹیں پینے والے, ویسے نماز وغیرہ کبھی پڑھ لینی کبھی نہیں پڑھنی. تو انہیں پتہ نہیں کس نے کیا بتایا ہوگا, کیونکہ ان دنوں شہرت بہت چل رہی تھی ان باتوں کی کہ یہ ادھر کوئی جادو کا کھیل ہو رہا ہے اس کمرے میں, یا کوئی جس طرح ایک مشہوری سی ہو جاتی, وہ وہاں پہ تھی, ایک چھوٹی سی سائٹ ہے. تو اب یہ شفٹ کے دوران اس نے مجھ سے یہ گفتگو شروع کر دی کہ تصوف کے بارے میں میری بھی بڑی آگاہی ہے اور میں بڑا ارادہ رکھتا ہوں رفاہی سلسلے میں جا کے بیعت ہونے کا جب میں نے اس بار چھٹی پہ جی. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم رفاہی سلسلے میں کیوں بیعت ہونا چاہتے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے اس کی وجہ بہت آسان سی ہے کہ جب وہ لوگ ذکر کرتے ہیں تو ذکر کے دوران وہ چاقو نکال لیتے ہیں اور سینے میں گھونپ لیتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا. اور میں نے کہا دوسرا کیا کمال ہے؟ ان کا کہتے دوسرا کمال یہ ہے کہ جب وہ باہر جا رہے ہوتے ہیں زاکرین تو سانپ کو پکڑ لیں یا کسی بھی زہریلی چیز کو پکڑ لیں تو وہ بیواس ہو کر ان کے ہاتھ میں ایسے ہو جاتی ہے جیسے رسی پکڑی ہوئی. میں نے کہا یہ چیز تو کوئی کمال نہیں ہے, ہمارے ہاں تو شعبہ باز ہر چوک پہ یہ کام کرتے ہیں. اگر مشائخ کا یہ کام ہے یا اللہ والوں کا یہ کام ہے تو یہ تو اللہ والوں کی تخصیص نہیں ہے. تو کہتا پھر اللہ والوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا اللہ والوں کا کام ہوتا ہے کہ بندے کو اللہ کے ساتھ جوڑنا, اور بندے کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچے روحانی طور پہ. اب یہ بات ظاہر ہے عام آدمی کی سمجھ سے بہت بالاتر ہوتی کہ آپ کے سلسلے میں ایسے ہوتا ہے؟ میں نے کہا یقیناً ہمارے سلسلے میں ایسے ہوتا ہے. تو پھر کہتا ہے کیا کیا جائے؟ میں نے تمہاری چھٹی جانے میں 27 دن باقی ہیں, یہ 27 دن جو ہیں یہ تم مجھے دے دو, اس کے بعد تم فیصلہ کر لینا. کہتا دینے کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا صبح اور شام میرے ساتھ بسر کرو, شفٹیں تو ہماری اکٹھی ہیں. کہتا چلے منظور. اب میں اس کے بندے کی داد دوں گا کہ اس کا حوصلہ, اس کا عزم, اس کا یقین اتنا پختہ تھا کہ وہ اس نے کوئی صبح شام قضا نہیں کی. ہم تو کلیئر بھی ہو جاتے ہیں نا, ہمیں یقین بھی ہوتا ہے, پھر بھی ہم سے کوئی معمول چھوٹ جاتا ہے, قضا ہو جاتا ہے. لیکن اس نے وہ 27 دن میں, وہ رمضان شریف کے دن تھے اتفاق سے, اس نے کوئی ناغہ نہیں کیا. وہ سحری میں میرے ساتھ تھا, افطاری میں میرے ساتھ تھا. اللہ تعالیٰ نے اس پہ ایسے اسرار کھولے ہیں کہ جب لیلۃ القدر آئی ہے مجھے تو کوئی ادراک نہیں ہے, لیکن وہ شخص یہ بتا رہا تھا کہ عصر کے وقت جو قرآن کریم میں آتا ہے اس کی تشریح اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے محسوس ہو رہی تھی کہ کس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان رحمت سے اتر کے آئے اور کیسے انہوں نے جھنڈا گاڑا ہے. وہ کہتے ہیں یہاں پہ صرف دو جگہ ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے انوارات گر رہے ہیں لیلۃ القدر کو, وہ ایک تو مسجد ہے اور ایک یہ کمرہ ہے جہاں پہ ذکر ہو رہا ہے, اور کوئی تیسری جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ انوارات جا رہے ہیں. اور وہ پوری رات ہم نے الحمدللہ ذکر کرتے ہوئے بسر کی. اب ان کیفیات کے ساتھ وہ عید کے قریب رخصت ہو گئے. وہاں تقریباً اس نے ایک ہفتہ بسر کیا. وہاں سے اس کا مجھے ٹیلی فون آیا کہ آپ حضرت جی کو فون کر دو کہ میں اب ایسی ہو گیا ہوں, باقی تفصیلیں میں آ کے بتاؤں گا. جب وہ واپس آیا تو میں نے کہا بھائی تمہارے ساتھ کیا واردات ہوئی, تم تو بڑے عرصے سے رفاہی بننے کی تیاری کر رہے تھے, اب ایسی بننے کی کیا تمہارے ساتھ مشکل. کہتے وہ جو شیخ تھے جو مجھے اپنے ہاتھ پہ جنہوں نے بیعت کرنا تھا, میں نے انہیں جا کے ایسے ہی بتا دیا منوا, کیونکہ میرے ساتھ تو یہ ہو گیا اور میری تو یہ کیفیات ہے, میں تو یہ دیکھ رہا ہوں, تو اب میں بڑی مشکل میں گرفتار ہوں کہ آپ سے میں وعدہ کر کے گیا تھا اور میں یہ کام کروں کہ وہ کام کروں. تو انہوں نے کہا یہ تو بڑا آسان سا کام ہے, تم کام مجھے بھی سکھاؤ. کہتے جی میں نے انہیں ذکر کروانا شروع کر دیا. کہتے جب میں نے انہیں ذکر کروانا شروع کیا ان کے بھی انکشافات کھل گئے. اب میں نے انہیں کہا کہ اب آپ مجھے بتائیں فیصلہ کر کے کہ میں ویسی ہوں کہ میں رفائی ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ کے شیخ یہ فرما چکے ہیں, حضرت مولانا اللہ یار خان رحمۃ اللہ علیہ, وہ انہیں روحانی طور پہ نظر آ رہے تھے کہ یہ شخص اویسی ہو چکا ہے, اسے اب کوئی اور قبول نہیں کر سکتا, یہ ہمارا ہے. کہتے جب آپ ان کے ہو ہی چکے ہو تو ہم کون ہیں جو نقب لگائیں. تو آپ ذرا غور کریں کہ وہ اشخاص جنہوں نے حضرت کو دیکھا ہی نہیں, اور کہتے میں نے اس کہا پھر آپ کیوں نہیں اویسی ہو جاتے. کہتے پھر میری یہ خلافت جاتی, یہ خلافت نہ اڑے آتی ہوتی تو شاید میں, اب اتنے مرید ہیں میرے پیچھے وہ سارے کہیں گے یہ کام کیا ہے. کہتے جب میں چھٹی جاتا ہوں کہتے مجھے تم ذکر ضرور کراؤ. تو اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ولید ایسے ان کا نام ہے ولید حسن ابوت, اور یہ بھی حضرت کے پاس تشریف لائے اور تقریباً 10 دن حضرت کی مائیت میں رہے. میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے اسلام آباد راولپنڈی دیکھا, کہتا میں نے کیا دیکھنا تھا, میں تو حضرت کو دیکھنے گیا تھا, میرا تو اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں تھا کہ میں حضرت کے پاس رہوں وقت بسر کروں. کہتے ہوتی تو تم بتاتے ہو صحبت شیخ اور وہاں بھی جائے کہتے اسلام آباد دیکھا راولپنڈی دیکھا. کہتے وہ دیکھنے کے لیے پھر کبھی اور جائیں گے, اس بار تو میں حضرت کو دیکھنے کے لیے گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اسے استقامت بخشی. اب حضرت کی شفقت کا جو عالم ہے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, وہاں پہ جو ساتھی نہیں بھی آئے ہوتے حضرت انہیں بھی یاد رکھتے ہیں. تو حضرت جب پچھلے سال تشریف لائے ان دنوں لندن میں دھماکے ہوئے تھے جولائی کے, تو اتفاق سے یہی دوست مبارک بن زیود جن کا ذکر میں نے پہلے کیا ہے, یہ کسی کورس کے لیے لندن گیا ہوا تھا. وہاں لندن سے اس کا فون آیا کہ حضرت جی سے عرض کریں کہ یہاں حالات بڑے خراب ہیں, یہاں تشریف نہ لائیں. تو حضرت کو میں نے بتایا, وہ مبارک یہ کہہ رہا ہے کہ تو مبارک سے یہ پوچھو کہ تم لندن میں مجھے ملو گے یا یہاں آؤ گے, کیونکہ حالات مجھے تو نہیں روک سکتے, جو کام میں نے کرنا ہے وہ تو کرنا ہی اللہ کے حوالے. تو وہ کہتا کہ میں آج ہی وہاں سے چل رہا ہوں, فلائٹیں چونکہ سسپینڈ ہو گئی تھی, جس طرح فلائٹ کھلتی ہے تو میں پہنچ جاتا ہوں. وہ صبح کو معمول پہ ہم نے انتظار کیا, اس کی فلائٹ لیٹ تھی, دبئی کے راستے وہ آیا. وہ جس وقت پہنچا تو اشراق کا وقت ہو رہا تھا, جمعہ کا دن تھا. حضرت نے اعلان فرمایا کہ ہم ایک خصوصی ذکر کریں گے جمعے کے بعد, چونکہ یہ شخص اتنی دور سے آیا اور اسے شام کو ڈیوٹی پہ جا کے حاضری دینی تھی. یہ حضرت کی خصوصی شفقت ہے. تو جب ذکر کرنے کے بعد فراغت ہوئی تو مبارک نے مجھے یہ بتایا کہ مجھے ایک مراقبے کے دوران ایسا دریا نظر آ رہا ہے جس کے کنارے آپ سے لے کے تمام مشائخ ہمارے کھڑے ہوئے ہیں, اور قبلہ حضرت بیگ صاحب ایک جام جو ہے وہ لیے ہوئے, کسی کو عطا فرماتے ہیں کسی کو عطا نہیں کرتے. اب اس میں راز کی کیا بات ہے؟ میں نے کہا حضرت بیٹھے ہیں, پوچھ لیتے ہیں چل کے. تو حضرت نے اس کی تعویل یہ فرمائی کہ یہ جو چیز دیکھی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیض ہے جو ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتے ہوئے تمام مشائخ کے سینے سے, ہمارے جو موجودہ مشائخ ہیں ان کے سینے سے تقسیم ہو رہا ہے, لیکن تقسیم ان لوگوں کو ہو رہا ہے جن کو اللہ تعالیٰ چاہتے, یعنی اپنی مرضی سے تقسیم نہیں کر سکتے. یعنی حضرت چاہیں ہمیں نواز دیں تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی تو نوازیں گے, نہیں مرضی ہوگی تو نہیں نوازیں گے. تو یہ وہ راز کی باتیں ہیں جو میں نے مفتی حضرت کے حکم کے مطابق, اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پہ قائم دائم رکھیں. یہ صرف یقین کو بڑھانے کے لیے ہیں, لیکن یہ دراصل جیسا حضرت بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ راستے کی دھول ہے, اگر اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرما دیں اور آدمی صرف اور صرف لطیفہ قلب سلامت لے کے بھی چلا جائے تو اللہ تعالیٰ کی غیرت اور حمیت یہ گوارا نہیں کرتی کہ اس شخص کو جہنم کی آگ میں جلائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام اور جہنم دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. وما علی اللہ